وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ جمعہ کی یہ ابتدائی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں اس آیت پر بیان گزر چکا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یہ تمام کا تمام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک. الملک وہ اللہ بادشاہ ہے، القدوس قدوس بھی مبالغہ ہے، ہر عیب سے پاک. العزیز زبردست غالب. عزیز کہتے ہیں کہ جس کو ہر چیز پر غلبہ ہوتا ہے، ہر چیز سے زیادہ طاقتور، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اس پر کوئی اپنی مرضی چلا نہیں سکتا. الحکیم حکمت والا بھی ہے. عام طور پہ دنیا میں جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ حکمت اور بصیرت سے خالی ہوتے ہیں، تو طاقت کے نشان اندھا بن جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس کو اندھا بن جاتا ہے، ظلم شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات ایسی طاقتور ہے جو قوت اور طاقت کے باوجود بہت زیادہ حکمت والی ذات، اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی. حالانکہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ ظلم کرنا چاہتا تو ایسا ظلم کرتا کہ اس کے ظلم سے کوئی انتقام بھی نہیں لے سکتا، وہ جو چاہتا کر گزرتا. لیکن وہ چاہتا وہی ہے جس میں حکمت ہو. وہ اگر عذاب دیتا ہے تو نافرمانوں کو، نوازتا ہے تو فرما برداروں کو. اس پہ اشکال ہوگا کہ دنیا میں تو نافرمانوں سے زیادہ نوازے جا رہے ہیں اور فرما بردار کم. تو بات یہی ہے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جن کے لیے آخرت ہے، ہمیشہ والی زندگی، ان کو اس دنیاوی زندگی میں زیادہ نہیں نوازا جاتا، اور جن کے لیے منزل پہ کچھ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، ان کو دنیا میں نواز دیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پھانسی کے مجرم سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. اب اگر کوئی پھانسی کا مجرم کہے دیکھو یار میرے سے تو پوچھا جا رہا ہے، باقی جیل کے قیدیوں سے نہیں پوچھا جا رہا، تو بات یہ کہ باقیوں کا انجام اتنا بھیانک نہیں ہے جتنا پھانسی کے مجرم کا انجام بھیانک ہے، اس لیے اس کا تھوڑا سا خیال کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسورا سررا عليها يتكئون وزخرفا. فرمایا اگر ہم یہ بات نہ ہوتی کہ کافر کو بہت زیادہ اگر اللہ دنیا دے دے تو مسلمانوں کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کافروں کو دنیا میں اتنا دیتے کہ ان کے لیے ان کے گھروں کی سیڑھیاں، ان کی الماریاں، ان کے تخت، ان کے بستر سونے اور چاندی کے ہوتے، اور مسلمان کو بمشکل دو وقت کی روٹی بھی نہ ملتی. اتنا فرق کرتا اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کو دنیا میں جتنا دیا جائے کم ہے، جتنا دیا جائے کم. لیکن فرمایا ہم نے دیا مگر اتنا نہیں دیا کہ ہر ہر کافر کے گھر میں سونے چاندی کی اینٹیں ہوں، اس لیے نہیں دیا کہ مسلمان ان کو دیکھ کے بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑے بہت تھوڑے سے لوگ اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں وہ بھی نہ مانے. کہتے یہ تو بڑا مجاہدہ ہے بھائی, دیندار بن جاؤ تو دونے والے نہیں ملتے, اور بے دین بن جاؤ تو گھر میں سونے چاندی کی اینٹیں لگ جاتی ہیں. تو اللہ نے جو دنیا میں کافروں کو زیادہ نوازا مسلمانوں کو کم, تو یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ مسلمان کے لیے ہمیشہ کی زندگی اور کافر کے لیے تھوڑی دن کی زندگی ہے. تو فرمایا الحکیم وہ حکمت والا ہے. آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, یہ بڑی اہم آیت ہے, یہ سمجھ میں اگر آ جائے. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں, وہ لوگ جو لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے, عرب جو تھے نا جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان میں اکثریت امی تھی. امی کا معنی جو نہ لکھنا جانتی ہو نہ پڑھنا جانتی, تہذیب سے آری تہذیب سے دور, ایسی قوم جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, غیرت کے نام پہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا تھا, اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزوں کو غیرت کہا کرتے تھے. آپس میں بغض ہوتا تو ایسا کہ کہیں گھوڑے کو کسی نے پہلے پانی پلا دیا تو یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. اس پہ جنگ شروع اور 40-40 سال تک لڑائیاں ہوتی رہتی. اس نے اس کے بندہ مار دیا, پھر اس نے جواب میں ان کا بندہ مار دیا, پھر قبائلی جنگ چھڑ جاتی تھی. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں ایسا ہوتا تھا کہ پانی اس نے پہلے پی لیا, مڑ دوڑ میں مقابلے میں ہار گیا, اس پہ لڑائی گئی. اور بیٹی کو, بیٹی جو ہے نا ذلت کی نشانی, قرآن مجید میں آتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى, جب گھر میں خبر ملتی ولادت ہوئی ہے لڑکی کی, تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اتنی بری خبر کو یہ لگتی تھی کہ وہ شخص لڑکی کا باپ لوگوں سے منہ چھپاتا تھا سارا. لوگوں کو میں کیا بتاؤں گا, دوستوں کو کیا بتاؤں گا, بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور ظل وجهه مسودا, چہرہ اس کا سارا دن سیاہ رہتا تھا. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو برداشت کر لیں ساری عمر کی ذلت, یا اس کو مٹی میں زندہ دفن کر دوں. جاتے مار کے دفن نہیں کرتے تھے, مار کے اس کو عذاب دینے کے لیے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی کیوں ہمارے گھر میں, زندہ دفن کرتے تھے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ, آئے اسلام قبول کرنے کے لیے, اس وقت صحابی نہیں بنے, کہنے لگے مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے, کیا اسلام قبول کرنے پر وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ گناہ بہت بڑا ہوا, وہ یہ کہ میں سفر میں جا رہا تھا, میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, تو میں لمبے سفر کے بعد 2 سال کے بعد واپس لوٹا, تو میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں, چھپا کے رکھا, اس کو پتا تھا باپ غضبناک ہو جائے گا. تو وہ بچی 2-3 سال کی ہو گئی, کچھ تھوڑی سی جیسے ہوتی ہے چلنے پھرنے کے قابل, اتنی بڑی ہو گئی. ایک دن میری نظر پڑی تو بیٹی نے میری بیوی نے بتا دیا کہ یہ تمہاری بیٹی. کہہ رہا میں غضبناک ہوا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, اور میں نے کدال اٹھایا, بیلچا اٹھایا, کھودنے کا سامان اٹھایا, بچی بھی میرے ساتھ. اس بچی کو یہ بیچاری کو علم نہیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے, وہ بھی میرے ساتھ ننھے ہاتھوں سے مٹی کو نکالتی تھی, قبر کی مٹی, پوچھ رہی تھی کہ ابو کیا کر رہے ہو. کہہ رہے اس کے بعد میں نے اس کو اسی قبر میں ڈال کے, وہ چیختی رہی چلاتی رہی, میں نے اس پر مٹی پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آپ نے یہ سنا. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ, کیا اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے اسلام ان تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں, اس کے اور بہت سارے واقعات. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زمانے جاہلیت میں ایک نیکی ہوئی ہے، دیکھو ان سے تو گناہ ہوا تو یہ ان کو یہ فکر کہ پتہ نہیں وہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ایک صحابی سے اس کے برعکس نیکی ہوئی تھی زمانے جاہلیت میں، ان کو یہ فکر کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی مجھے اس کا، کیونکہ کفر کی حالت میں وہ نیک کام کیا تھا، اس کا پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفر کی حالت میں زمانے جاہلیت میں سفر کر رہا تھا کہ مجھے کسی خیمے سے جھگڑے کی آواز آئی، جب میں قریب پہنچا تو پتا چلا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بچی کی ولادت ہوئی ہے، باپ چھیننے کی کوشش کر رہے لے جا کے دفن کر دے اور ماں اپنے سینے سے لگا رہی ہے، یہ جھگڑا ہو رہا ہے. کہہ رہے میں پہنچا، میں نے کہا کیا وجہ ہے، تو اس پتا چلا کہ جی بیٹی ہے، یہ چاہتا ہے اس کو دفن کر دے. کہتے میں نے کہا کہ دیکھو تم اس بچی کو اپنی نگاہوں سے دور کرنا چاہتے ہو تو یہ مجھے فروخت کر دو، یہ مجھے دیکھو میں اس کو زندگی بھر تمہارے سامنے نہیں لاؤں. تو کہتے ہیں اس طرح سے میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، قیمت ادا کرتا صرف مقصد ان کی جان بچانا. پوچھا یا رسول اللہ کیا زمانہ کفر میں جو میں نے یہ نیکیاں کی ان نیکیوں کا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا، اسی نیکی کی برکت سے اللہ تمہیں اسلام کی توفیق دے رہا ہے. کفر میں جو نیکی کی جائے آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ کافر کو اس کی نیکی کا دنیا میں اجر دے دیتے. تو یہ دنیا میں اجر کیا ہے کہ اسلام کی توفیق مل گئی تھی. تو وہ قوم جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتی ہو، اس قوم کی آپ شقاوت اور دل کی سختی کا عالم قرآن میں بھی ہے، وہ عید المرود سلت بھی قتلت، قیامت کا دن ایسا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بھی بن قتلت، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. پہلے صحابہ کے سامنے یہ آیات نہیں تھی، قرآن نازل ہوا بتایا کہ اس کو تم دفن کر رہے ہو، اس کی طرف سے کوئی قصاص لینے والا نہیں، کیونکہ باپ ہی تو ہے جو لیتا ہے قصاص، وہی مار رہا ہے تو کون پوچھے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پوچھوں گا قیامت کے دن، اور اس بچی کو خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور دوسری طرف اس کے باپ کو، اور اس بچی کا ہاتھ اپنے باپ کے گریبان میں ہوگا، اور اللہ اس سے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اپنے باپ کی بیٹی بعد میں تھی، میری مخلوق پہلے تھی. یہاں ایک مسئلہ ضمناً سن لیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے پیٹ میں حمل کو گرا دیتی ہیں وہ عورتیں بھی اس آیت کا مصداق ہیں. آج حمل پھیر جائے، عورتوں کے لیے حمل گرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جی ابھی 2 بچے ہو گئے، فوراً تیسرا کیسے افورڈ کریں گے، گرا دو چپکے سے ڈاکٹر کے پاس، لیڈی ڈاکٹر وہ گرا دیتی. حمل ایک دن کا بھی ہو اس کو گرانا جائز نہیں. بات سنتے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ ہے، واقعتاً موت کا خطرہ ہے ماں، تو پھر 4 مہینے سے پہلے پہلے گرا سکتے ہیں اگر جان کا خطرہ ہے، اور جان کا خطرہ نہیں ہے پھر حمل 1 سیکنڈ کا، 1 دن کا، 1 گھنٹے کا بھی نہیں گرایا جا سکتا، کیونکہ جس کو اللہ نے زندگی دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا، سلیکشن ہو گئی ہے، آپ اس سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتے. اور جب 4 مہینے کا ہو گیا پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ اس میں تو جان پڑ جاتی. آج کتنی عورتیں ہیں حمل گرا دیتی ہیں گولیاں کھا کے، اور بس انڈیا میں تو، ہندوستان میں تو ایسا ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، لڑکا ہے تو ٹھیک ہے پیدا ہونے تو، لڑکی ہے تو گرا دو جان سے مار دو، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے اس کو جان سے. ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس، طلاق ہوئی تھی اور حمل تھا ان کو، تو ان کے ڈر ہوا کہ اب یہ بچے کی میں کفالت کیسے کروں گی، اور یہ تو مسئلہ ہوگا، چھوڑو گولی کھا لو، اور یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو ڈاکٹر نے کوئی گولی کھلائی، یہ کیا کیا، تو کہتی ہے مجھے جو ہے نا بچے کا دم گھٹنے کا احساس ہوا کہ پیٹ میں اس کی جان نکل رہی، احساس ہوا اس کا سانس اکھڑ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، یعنی مجھے پھر ترس آیا، مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے جرم ہو گیا، بچہ باہر مر گیا. پھر کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، پوچھنے لگی میں کیا کروں. میں نے اس کو مسئلہ تو بتا دیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے، قتل نفس ہے، کوئی اور کسی انسان کو قتل کرے یہ بھی جرم, اور باپ اور ماں مل کے اپنی اولاد کو مارنے پر تل جائے. خدا نے جس پانی سے, جس باپ کے پانی سے انسان کی کو تخلیق کے لیے منتخب کر لیا, وہ باپ ہی راضی نہیں ہے, وہی اپنی اولاد کو مارنے پر تلا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ وہ بدبختی ہے جو آپ کو خاندانی منصوبہ بندی والے سکھاتے ہیں, درندہ بناتے ہیں آپ کو. یہ وہ درندگی ہے جو یہودیوں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ درندگی پھیلائی جا رہی ہے. اسلام اس درندگی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی اولاد ہی کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹنا شروع کر دے. انسان تو اپنی اولاد کا حریص ہوتا ہے, وہ تو چاہتا ہے اللہ میری نسل, مجھے نسل دے. یہ ایسی حیوانگی ہے کہ حیوانوں میں بھی ایسی بدترین سوچ نہیں پائی جاتی. تو زمانے جاہلیت میں جو حالات تھے صحابہ کرام کے, وہ کیا تھے؟ امی, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اکثریت ان میں. ایسے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ایسی حکمت والی اور غالب ذات ہے, غالب جو چاہتا ہے ادھر گزرتا ہے, اس نے ایسی قوم میں پیغمبر کو بھیجا. دیکھو اگر پڑھی لکھی قوم میں پیغمبر آتے نا, تو بعد والی دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ یار وہ تو لوگ ہی پڑھے لکھے تھے, انہیں میں ایک پڑھا لکھا اور کوئی فلاسفر پیدا ہو گیا, اس نے اپنی دماغ سے اپنی سوچ سے ایک قانون اور اصول اور ضابطے بیان کیے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے, اور پھر اس کو منسوب کس کی طرف کر دیا؟ اللہ کی طرف, تاکہ لوگ اس پر عمل کریں. تو یہ جھوٹ کا امکان تھا, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ امکان تھا کہ یہ کوئی فلاسفر ہوں گے, کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر جو ہے انہوں نے ایک نظام اور ضابطہ حیات پیش کر دیا, اور اس لیے کہ لوگ اس پر عمل کریں تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا اس کو, اللہ کہے. تو یہاں یہ امکان ہی ختم ہو گیا. جس قوم میں آئے وہ بھی امی اور خود بھی امی. ماں تقت ہو بھی امین. مشرقین میں سے بعض نے اعتراض کیا کہ یہ جو ایسا عجیب و غریب قرآن پیش کرتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب قوانین اور پاکیزہ قوانین پیش کر رہے ہیں, تو یہ انہوں نے کہیں سے سیکھے ہیں اور فلاں کتاب میں پڑھے ہیں. ایسا لگتا ہے ان کا تورات انجیل پہ, یہود و نصارہ کی کتابوں پہ ان کی بڑی ریسرچ ہے. کبھی کہتے تھے فلاں سکھاتا ہے, کبھی کہتے تھے فلاں سکھاتا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا, ماں تقت ہو بھی امین, ان کے دائیں ہاتھ نے لکھا نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک الف با تا سا نہیں لکھا, 40 سال تمہارے درمیان موجود رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کسی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, اور ایک دم سے اتنا کچھ جان گئے کہ پوری کتاب پیش کر دی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ایسی زبردست کتاب پیش کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں پیغمبر کو بھیجا, اور کتنے اعلیٰ کام اس پیغمبر کے ذمہ لگایا. اب وہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں, جن میں ایک آیت یہ بھی ہے, ویزکیہم, اور ان کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں, تزکیہ نفس جسے کہا جاتا, ان کی زندگیوں سے گناہوں کو ختم کر رہے ہیں. قتل و غارت کرنے والے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ توبہ کر رہے ہیں, اور شراب پینے والے آ کے توبہ کر رہے ہیں. شراب کی آیات نازل ہوئی تو مدینہ میں شرابیوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے, اور ایسے بہری تھی جیسے دریا بہ رہا ہو, ایسے مدینہ کی نالیوں میں شراب بہری. وہ قوم جو بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتی تھی, بچی کی ولادت پہ خوش ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے کھرچ کھرچ کی بیٹی کی نفرت کو نکالا ہے. کیسے نکالا؟ حدیث, اپنی بچیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دی صحابہ کے سامنے کہ صحابہ کو احساس ہوا کہ بیٹی سے اتنی محبت کی جاتی ہے, صرف زبان سے نہیں اپنے قول اور عمل سے, عمل کر کے. صحابہ نے دیکھا کہ اچھا, جو سید الانبیاء ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار, جن سے زیادہ کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا, وہ تو بیٹی کو اس قدر محبت دے رہے. تو پتہ یہ چلا کہ بیٹی ذلت کی علامت نہیں ہے, ورنہ اتنی عزت دار بیٹی کو اتنی عزت نہ دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کرام صفوں میں بیٹھے تھے, صفوں میں بیٹھے تھے صحابہ کرام, ظہر کی یا عصر کی نماز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی, وہ بھی تو بچی ہوتی ہے نا, بیٹی بھی نہیں بلکہ بیٹی کی بھی بیٹی نواسی, حضرت زینب تھی چھوٹی سی, تو ان کو صحابہ کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے. دیکھا کہ اپنی نواسی کو کندھوں پہ بٹھا کے مسجد میں تشریف لا ہے. آج کسی امام میں ضرورت ہے مسلح پہ آ جائے اپنی بچی کو بٹھا کے لوگ کہیں گے یار یہ کیا اتنی بچی اتنا کیوں پروٹوکول دے رہے ہو بھائی اپنے بچوں کو, ہمارے بھی بچے ہم بھی اٹھا اٹھا کے لے آئیں گے پھر اعتراض شروع کر دیں گے لوگ. اللہ کے نبی اپنی بچی کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے سرور کائنات ساری کائنات کے سردار ایسی تواضع کا معاملہ فرما رہے ہیں, بچی کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے لے کر آئے مصلی پر. صحابہ حیران, خیال تھا کہ بھائی ان کو بٹھا دیں گے محراب میں کہیں کنارے پہ خود نماز شروع کر دیں گے, لیکن صحابہ کا یہ خیال غلط نکلا. اللہ کے نبی نے بچی کو کندھے پہ بٹھائے بٹھائے ہی تکبیر تحریمہ کہہ دی, کندھے پہ بٹھے سید الانبیاء اور بچی کہاں بیٹھی ہوئی ہے, یعنی مصلی پہ کھڑے ہیں سید الانبیاء اور امامت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر جیسے افضل ترین خلائق بعد الانبیاء کی. اس پوری روئے زمین میں اس وقت بلکہ اس سے پہلے بھی اس سے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں گزرا, اور اس وقت پوری روئے زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر اور عثمان والی سے افضل کوئی نہیں تھا. دنیا کے افضل ترین امام افضل ترین لوگوں کی امامت کر رہے ہیں اور تواضع کیسی, اپنی بچی کو کندھے پہ بٹھایا, اور امامت بھی نماز کی جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. امام کا وقار جتنا مصلے پر ہوتا ہے نا جب وہ امامت کر رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ وقار کی کوئی صورت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے. خدا کے سامنے ہاتھ مان کے کھڑے ہوئے, کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو بھی آپ کو اجازت ہوتی ہے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے کی بات چیت کرنے کی, نماز میں اجازت نہیں. بولیں گے نماز چھوٹ جائے گی, خدا کے سامنے کھڑے اللہ کے سامنے, اس میں اگر آپ نے دائیں بائیں بات کی تو نماز چھوٹ جائے گی آپ کی. تو ایسی پروقار محفل میں اپنی بچی کو کندھے پہ بٹھائے گا. صحابہ فرماتے ہیں اس سے عجیب بات یہ کہ جب رکوع میں گئے تو بچی کو اٹھا کے نیچے رکھ دیے, چلو جی اب ہو گئی عزت بس ایک رکعت ہو گئی, لیکن سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دوبارہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھائے پھر قیام کیا, چاروں رکعتیں اسی طرح سے پڑھی ہیں. یہ کیوں کیوں نبی یہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ کیا بچی کو بٹھا کے کندھے پہ نماز پڑھنا کوئی اتنا ضروری تھا؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی, عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت نکالنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میں نظر آ رہی, عربوں کے دل سے لڑکی کی نفرت نکالنے کے لیے, اور ایسی نکالی کہ آج تک عرب میں بیٹی کی ولادت پہ جو خوشی منائی جاتی وہ بیٹے پہ نہیں منائی جاتی, آج تک عرب میں یہ دستور ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یزکیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں, ایسے طریقے بتا رہے ہیں جن سے ان کو گناہوں کی. صحابہ کرام نے زنا سے توبہ کی, صحابہ سب نہیں جانی تھے, جو جن سے زنا ہوتا تھا انہوں نے زنا سے توبہ کر لی, جو شراب پیتے تھے انہوں نے شراب سے توبہ کر لی, جو بت پرست تھے انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی, اور جو رشتہ داری توڑا کرتے تھے بھائی بھائی سے ناراض بہن بہن سے ناراض انہوں نے قطع رحمی سے توبہ کر لی, والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سیکھ لی اور اللہ کی عبادت کرنا سیکھ لی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی کتاب کی بھی تعلیم دی, اللہ کی کتاب بھی ان کو سکھائی, اور حکمت کی باتیں جن کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث میں بہت سارے احکامات ہیں آداب سکھائے گئے ہیں, کھانے کے آداب, دنیا کی کسی قوم میں کھانے پینے کے کوئی آداب نہیں ہے, کھڑے ہو کر کھا رہے ہوتے چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی قوم میں آداب ہے کھانے کے؟ آپ انگریزوں سے پوچھیں کھانے کے کیا آداب ہے, کھانا کے انجوائے کرو لائف لائف ہے انجوائے کرو, ادھر سے پورے ہاتھ سے پیپسی کی ایک بوتل آدھی پیو باقی ختم کرو ٹھیک ہے, نہیں تو دیکھ تو کچرے میں آئی بس کھانا کھاؤ جتنا کھا لیا نہیں ہے تو پھینک دو کسی غریب کو دے دو یا پھینک دو پر دے, چلتے پھرتے کھاؤ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے امریکہ میں کسی کے پاس بیٹھ کے کھانے کے لیے ٹائم نہیں, ان کی لائف اتنی فاسٹ ہے, انہوں نے ترقی کرنی ہے مریخ سے آگے جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے, لہذا وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں, آفس جا رہے ہیں ناشتے میں ایک برگر ہوگا چلتے چلتے ناشتہ ہو رہا ہے. یہ ہم بیوقوف ہیں جو بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیگم کو ڈانٹ ڈپٹ بھائی جلدی پہنچایا بیٹھک دے ہوئی پراٹھا نہیں بنا ابھی تک کیا ہو گیا, پھر پراٹھا آیا تو اس کو یہ کیا بنا کے دے دیا بھائی جلدی میں ہاف فرائی انڈا بولا تھا یہ کون سا انڈا بنا دیا. تو یہ ہماری ٹینشن ہے ان کے پاس نہیں ہے. آداب کسی بھی چیز سے متعلق دنیا کی کسی قوم میں بھی نہیں ہے, تکبر ہے کوٹ کوٹ کے, جن چیزوں کا تعلق شو بازی سے ہے نا تکبر سے وہ بہت ہیں. تکبر والا عمل آداب نہیں کہلاتا, تکبر بہت ہے, کھائیں گے چمچے سے, ہاتھ سے کھا لیا تو جراثیم نہ چلے جائیں گے. جھوٹا نہیں پیں گے, ان کے یہاں جھوٹا پینا ادب کے خلاف. ہر آدمی اپنا پیے, دوسرے کا کیوں تھوک لگا رہا ہے؟ کتے کا جھوٹا پی لیں گے, انسان کا جھوٹا. ہمارے ایک استاد جو ہے نا, وہ امریکہ کی بڑی تعریف سنی تھی, برطانیہ امریکہ میں صفائی بہت ہے, تو دورے پر گئے, فرمانے لگے اتنی گندگی کہ میں ایک دفعہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گیا تھا. کہہ رہے ہم کسی میزبان کے گھر میں گئے تو وہ کتے کو بستر میں بٹھایا ہوا ہے, اس نے بڑا سا کتا زبان لٹکا کے اس کے پتہ نہیں منہ لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے یار, مجھے گھن آئی ہے ربا, یہاں سے کیا ہے. وہی ہاتھ پھر کھانے میں ڈل رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے آداب سکھائے, انسان کو مہذب بنایا. اسی کو حکمت کہتے ہیں, جس کو قرآن نے عرض کیا ہے, وہی وعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول بھی امی, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, کسی اسکول کسی کالج میں کسی پروفیسر سے ایک حرف نہیں سیکھا, کبھی کسی مدرسے میں ایک دن کے لیے نہیں گئے, کوئی کاغذ کھول کے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں تھا پڑھنا, آتا ہی نہیں تھا پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کی تلاوت دیکھ کے نہیں کی ہے, یہ میں اور آپ دیکھ کے کرتے ہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں آتا ہے. خطوط لکھوایا کرتے تھے, ہرقل کے نام, نجاشی کے نام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس مضمون کہتے, جو صحابہ کاتب ہوتے وہ لکھتے, پھر پوچھتے کہ یہ جو میں نے جملہ لکھا ہوا ہے یہ کہاں ہے, مجھے بتاؤ تاکہ اس کو مٹا دو. پوچھا کرتے تھے کہاں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. تو لیکن حکمت کی باتیں سکھائیں, آداب کی باتیں سکھائیں, اور کیسے بہترین طریقے سے سکھائیں. عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث, فرماتے ہیں کنت ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو ان کے بچے آپ علیہ السلام نے پالے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, پہلی بات تو کہ میں بچوں والی ہوں, میرے بچے کہاں جائیں گے, اگر میں آپ سے شادی کر لوں گی تو بچوں کا کیا بنے گا, بچوں کی تربیت کرنے والا تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا, باپ تو ہے نہیں, تو مجھے تو ان کی خدمت کرنی ہے. شوہر جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر شوہر کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے, اور بچے متاثر ہوتے ہیں اس سے. اور دوسری بات کہ میری عمر زیادہ ہے تو میں بوڑھی ہو رہی ہوں, آپ جوان ہیں, کسی جوان عورت سے نکاح کیجیے, میری تو عمر ادھیڑ عمر بھی ہو گئی, اب آپ اس سے کیوں نکاح کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا, فرمایا اما انا فاسن من, فرمایا ام سلمہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے, عمر کی جہاں تک بات ہے عمر میں تم مجھ سے کم. ٹھیک ہے, نبی کی صحت تھی, جواب تھے, مگر بھارت تم مجھ سے عمر میں کم ہو, اور رہا تمہارے بچوں کا مسئلہ, فإلى الله وإلى رسوله, تو آج سے اس کا کفیل اللہ اس کے رسول. کیا مطلب, آج سے تمہارے بچے میری زیر تربیت اور میری کفالت. یہ بھی ایک ادب سکھایا جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہندوؤں میں بیوہ ہو جائے نا عورت تو قیامت تک کے لیے مر گئی ہو, تبھی ہندو نے اس کا علاج یہ سوچا تھا کہ جو شوہر مر گیا تو اس کی بیوہ کو بھی اسی کے ساتھ زندہ جلا دو. وہ خدا کی قسم آسان تھا, اس میں عورت کو تکلیف کم تھی. جوان عورت بیوہ ہو جائے نا, اس کو آپ لکڑیاں لگا کے جلا دیں, تھوڑی دیر کی تکلیف ہے. ہمارا معاشرہ جو بیوہ عورت کو تکلیف دیتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی, یہ تکلیف اس تکلیف سے زیادہ ہے. ہندوؤں کو تو ہم ویسے ہی مذاق اڑاتے رہتے ہیں کہ وہ عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے, ہم جو جلا رہے ہیں نا وہ اس سے زیادہ جلدی زیادہ اذیت ہے. 18-18 سال کی لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں, پوری زندگی پھر شوہر کے بغیر گزرتی ہیں. مجال ہے کہ دیور دوسری شادی کر لے اس سے, وہ کہتے میں دوسری کیوں کروں. تو وہ یہ ادب بھی نبی نے سکھایا ہے کہ بیوہ عورت سے کر لیا, اس کے بچوں کو رکھ لیا, تو کوئی ایسی بات نہیں, ثواب کی بات. ابھی دیکھو ایک شہید تھے, ان کے بھائی شہید ہوئے, انہوں نے اپنی بیوہ بھابھی سے نکاح کی, ان کے بچوں کو بھی رکھ لیا, مجھے آگے بتا رہے تھے, مٹھائی بھی لے کے آئے. میں نے اتنی ان کو دعائیں دی, میں نے کہا کوئی پہلی دفعہ کوئی بندہ دیکھا ہے انسان کا بچہ, ٹھیک ہے, اپنے یتیم بھتیجوں کو تو کم از کم بچا لو, چلو دوسروں سے نہیں کرتے, یہ تو آپ کا حق ہے. ویسے بھی ان کی ماں آپ کے نکاح میں آ جائے گی تو پھر اس اولاد کو پالنا آپ کے لیے آسان ہوگا, ثواب ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے جتنے بال نیچے آتے ہیں ہاتھ کے, ان پہ نیکیاں ملتی ہیں. تو اپنے سگے بھتیجے بھانجے جو بالکل اپنے قریبی ہیں, ان یتیموں کی کفالت پہ کتنا ثواب ملے گا, صلہ رحمی بھی ہے اس میں. تو بہرحال ایک ادب تو یہ سکھایا. تو عبد الرحمن جو تھے نا, وہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے, وہ بھی نبی کی کفالت میں تھے. تو فرماتے ہیں کن, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, عبد الرحمن جوان ہو گئے, تو تابعین تبع تابعین کو تعلیم دیتے تھے, صحابی تھے, تو حدیث سنا رہے تھے, اور حدیث کیا سنائی, كنت ربیبا نبیہ وكنت فی حجر نبیہ, میں نبی کی گود میں تھا اور نبی کے زیر تربیت تھا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا رہے تھے, کھانا سامنے آیا تو مجھے سمجھا رہے تھے, کل بما یلی, کہ دیکھو اپنے سامنے سے کھاؤ اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. تو یہ ادب کس نے سکھایا؟ اے بھائی کافر اللہ کا نام لیتے کھانے سے پہلے؟ اللہ کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ کھانا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے, اگر اس موقع پر بھی دینے والے کا نام زبان سے نہ لیا جائے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے. دیکھو شدید پیاس کے وقت کوئی آپ کے لیے بھاگتا ہوا گھر سے شربت لے کر آ جائے تو آپ کہتے ہو یار بڑی مہربانی تمہاری, پہلے شکریہ ادا کرو گے پھر پیو گے اس کو, اگر شکریہ ادا کی بلا اللہ ادھر کیا اس کو ادھر پی گیا تو کہے گا یار کیسا بے شرم آپ. کافر اللہ کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے, صبح و شام طرح طرح کی نعمتیں کافر کھاتے ہیں, چائنا والے بھی, جاپان والے بھی, آسٹریلیا والے بھی, مگر کبھی پھوٹے منہ اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں زمین سے جو تناور درخت بنتے ہیں نا, اور زمین سے جو گٹلی پھٹتی ہے اور تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے, یہ آٹومیٹیکلی خود بہت ہی اس گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں خود بہت, جو یہ سب کچھ خود بہت ہی ہو رہا ہے. مسلمان کہتا ہے خود بہت نہیں ہو سکتا, یہ بنایا گیا ہے. فائق الحب والنوا, اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب ہے جو دانے اور گٹلی کا سینہ پھاڑتا ہے اور اسے تناور درخت میں تبدیل کر دیتا ہے, تمہارا رب ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے, فانشأنا به ازواجا من نبات شتا, اور طرح طرح کے مختلف قسم کے ہم اس سے نباتات اور پیداوار اور ترکاریاں اور غلے نکالتے ہیں تمہارے لیے, لہلہا کی فصلیں پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے سکھایا کہ جب بھوک لگے اور کھانا سامنے آئے تو سب سے پہلے کس کا نام لو؟ اللہ کا نام, کیونکہ اس نے بھیجی, یہ ادب ہے کھانا, یہ انسانیت ہے. اور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان, کتنے پیارے الفاظ ہیں یہ, بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا, یعنی یہ کھانا گواہی دے رہا ہے کہ واقعی وہ رب بڑا مہربان ہے, ظالم نہیں ہے. ظالم ہوتا تو یہ ایسی مرغوب چیزیں تھوڑی کھلاتا, ظالم ہوتا تو یہ تھوڑی کھلاتا ہے, تو نوالا چھین لیتا منہ سے, وہ قحط میں مبتلا کر دیتا. کتنے پیارے الفاظ سکھائے, الرحمن بڑا مہربان, بڑا مہربان کا مطلب اس کی رحمت سب کو شامل ہے, ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, اور الرحیم کا معنی رحم بھی تھوڑا نہیں کر رہا, بہت زیادہ کر رہا ہے رحم. اور کھانے کے بعد کیا سکھایا؟ کھانے کے بعد بھی نہیں کہ ڈکار مار کے باہر سے جیسے ہو جاتے ہیں, لوگ دیکھیں نا لڑکے آج کل کھڑے ہو کے ایک کولڈ ڈرنک پی رہے ہوں گے ادھر دیکھا اور چلے گئے, نہیں, کھانے کے بعد الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اب آمانا جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا جس نے ہمیں پلایا, وجعلنا مسلمین, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اگر مسلمان نہ بنایا ہوتا تو آج ہم اس کی تعریف اپنی زبان سے نہ کر رہے ہوتے, کھاتے پیتے اور کھلانے والے کو بھول جاتے. تو یہ ادب کس نے سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کی کوئی شخصیت ایسی جس نے کھانے کا یہ ادب سکھایا ہو؟ بتاؤ میرے بھائی. اور کیا بتایا؟ مما یلی, سامنے سے کھاؤ, کیونکہ آپ کے سامنے ادھر رکھے گا اور آپ سامنے والے کے برتن میں ہاتھ ڈالتے, اس سے دوسرے کو گھن آتی ہے, کھانے کی تمیز کے خلاف. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے کھانے سے منع فرمایا, کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے بھی منع فرمایا. صحیح حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما, کھڑے ہو کر کھانے سے اور پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, البتہ اگر کبھی ضرورت ہو تو اس کی گنجائش بھی ہے, اس کی اجازت بھی ہے, جیسے جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی, شادیوں میں بعض دفعہ جاؤ کرسیوں کے انتظام بھی نہیں, مطلب کھڑا ہے آدمی کہاں بیٹھے گا, یا یہ کہ سبیل لگی ہوئی ہے جلدی جلدی لوگوں کو پانی پینا ہے, آپ بیٹھ کے ادھر لوگ رش لگا رہا ہے, ادھر آپ نیچے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دیکھ رہے ہیں کچرا تو نہیں ہے, دائیں نہ سڑے, اتنے میں پیچھے لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, بولے بھائی جلدی جلدی, ایسی صورت میں مسلمان کو تکلیف دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت کھڑے ہو کر پانی پینے سے. لیکن عام حالات میں حکم کیا ہے؟ بیٹھ کے پانی پیا جائے, نبی نے منع کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ البتہ علماء نے لکھا ایسی چیزیں جو عام طور پہ چلتے پھرتے کھائی جاتی ہیں, جیسے مونگ پھلیاں جیب میں پڑی ہوئی ہیں, چلو ادھر پڑے ہوئے ہیں بھٹے والے سے بھٹے, یہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں چلتے پھرتے بھی, کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے. تو یہ آداب سے حدیث میں تو اتنا کچھ ہے. گھر میں داخل ہونے کے آداب سے گئے. آج ہم نے فجر میں حدیث پڑھی نا, الاستئذان ثلاث, نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ تین دفعہ اجازت, تین دفعہ سے زیادہ نہیں. اس کا بھی ایک تمیز سکھائیے, یہ نہیں کہ کھڑے ہو جائے گھنٹی میں بٹن دبا کے وہ اس کے وہ مردے ان کے گھر کے زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے, جو کئی کئی گھنٹوں سے سو رہے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر اس سے چیزیں نکل نکل کے آنا شروع ہو گئی. کیا ہو گیا ابھی ایسے گھنٹی بجا دی تو تین دفعہ بجائے, تین دفعہ دروازہ بجائے. اور آپ نے فرمایا انما الاستئذان انما جعل الاستئذان لاجل البصر. ایک ادب یہ سکھایا کسی کے گھر پہ جاؤ تو ایسا دروازے پہ نہ نظر اس کے گھر کے اندر پڑ جائے, اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا نا کہ اجازت لے کر جاؤ, اس کی وجہ نبی بتا رہے ہیں. نبی بتا رہے ہیں اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ کسی کے گھر کے اندر آپ کی نظر اس کی مرضی کے بغیر نہ پڑے, اس لیے گھر میں داخلے سے منع کیا ہے. تو اگر کوئی باہر ہی کھڑے ہو کر گھر میں جھانک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قرآن کی اسی آیت کا مصداق ہے, یہ گھر میں داخل ہو گیا. کیونکہ فرمایا جس نے کسی گھر میں جھانکا فقط دخل, وہ داخل ہو گیا. کس قدر لوگوں کی پرائیویسی کا جو ہے نا خیال کیا گیا ہے. یہ اس زمانے میں جب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب سکھا رہے کہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی بولو بھائی نہیں کرو. یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے بھی عیوب طلاق ہو, بیوی کے بھی. حدیث میں آتا ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, سفر سے واپس لوٹتے تو صحابہ سے کہتے کہ مدینہ میں قیام کرو, یعنی مدینہ کے سرحد پر, اور ایک قاصد کو بھیجتے جو مدینہ میں منادی کرا دیتا کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں, اچانک قافل نہ ہو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے گھر میں اطلاع دلوا دے کہ میں آ گیا ہوں. فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی زوجہ کو ایسی حالت میں دیکھ لو جس حالت میں تم دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ممکن ہے وہ تو یہ سمجھ رہی گھر پہ نہیں ہے. اب آپ اچانک آ گئے تو اس میں غلط فہمیوں کے موقع بہت مل جاتے ہیں. بالفرض کوئی گھر میں مزدور آئے ہوا کام کرنے کے لیے, شبہات پیدا ہو جائیں گے پتہ نہیں بندہ کیوں گھر میں غصہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہو رہا, اچھا میرے جانے کے بعد یہ ہوتا ہے گھر میں. تو اچانک چھاپے مارنے کی اجازت, اپنی بیوی کے جرم کو بھی اچانک پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے مرد یہ چاہتا ہے نا کہ میری زوجہ میرا تعاقب نہ کرے, چھاپے نہ مارے, کیا کر رہا ہوں, غصہ آئے گا نا کہ بھائی میرے گناہ پر کوئی دوسرا مطلع ہو. یہاں بھی ایسا, البتہ جس کو اپنی بیوی کے بارے میں پہلے سے شبہ ہو کہ بھائی اس کی کچھ ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں, تو وہ بیوی کو پہلے بتا دے کہ میں نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے اور میں کسی بھی وقت اچانک چھاپا مار سکتا ہوں, یہ پہلے اطلاع کر دے اس کو, تاکہ وہ گناہ چھوڑ دے, اس کو موقع دے دے گناہ چھوڑنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا. اگر مسلمان ہو تو ماننی پڑے گی نبی کی تجسس کی جا. ہمارے ایک رشتے دار جب بھی سفر سے واپس آتے ایئرپورٹ پہ اتر کے پہلے گھر میں بیگم کو فون کرتے, بیگم میں آ گیا. میں نے کہا آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کہہ رہے میں نے علماء سے سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے گھر میں اطلاع دے دو, میں اچانک چھاپے نہیں مارا, کیونکہ اس سے غلط فہمی بھی پھیل جاتی, ہوتا کچھ بھی نہیں بات ہو, غلط شیطان کو غلط فہمی کا موقع ملتا. اور اگر گناہ ہے بھی بالفرض تو شریعت چاہتی ہے گناہ چھپے رہے, ظاہر نہ ہو. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, ہلال ابن امیہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثر ظاہر ہوئے. اس بات کی ناگواری کہ یہ مجھے آگے کیوں بتا رہے ہیں, اس کا چرچا کیوں کر رہے ہیں؟ منہ پھیر لیا آپ علیہ السلام, ناپسند سمجھا اس کو اور واپس بھیج دیا. علماء نے لکھا اس میں حکمت یہ تھی کہ بھائی اگر تم نے دیکھا ہے واقعی زنا کرتے ہوئے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو طلاق دے دو اس کو بغیر بتائے, تو بول دو بھائی میری بیوی کے ساتھ بنتی نہیں تھی لہذا میں نے چھوڑ دیا. جھگڑا ہے کوئی بھی بہانہ کر دو, شوہر کو اجازت ہے نا طلاق دینے کی. اور اگر طلاق نہیں دینی تو گناہ ہو گیا اس کا, کوئی گھر میں بیٹھ کے کوئی متبادل بیوی کی ٹھکائی لگا دو یا کچھ بھی کر لو. دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسے دیکھا؟ مرد کے پاس تو آپشن ہے نا کہ وہ طلاق دے دے اس کو, فارغ کر دے اور لوگوں کو بتا دے بھائی ہماری نہیں بنتی تھی کوئی وجہ تھی. بس لوگوں کو بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, چھوڑتے نہیں پیچھا, کیوں دی جب تک وہ ذلیل نہ کر دینا اپنی بیوی کو ساری دنیا کے سامنے تو لوگ بھی اس کو معاف نہیں کرتے. صحابہ کے زمانے میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں مگر ایک دوسرے پر تہمتیں اور الزامات لگائے بغیر. سمجھ میں آتا تھا رکھتے تھے نہیں آ رہا, تو قرآن کے الفاظ ہے اگر تم اللہ کی حدود میں قائم رہ کے محبت الفاظ زندگی نہیں گزار سکتے تو محبت الفاظ کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ, چپکنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انساکم بمعروف او تسلیم بحسان, کتنے پیارے الفاظ ہیں قرآن. میں جب بھی الفاظ پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں میاں بیوی کے رشتے کی اس سے خوبصورت تعبیر کسی دنیا کی کسی کتاب میں ہو نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں جب تم نکاح کرو تو یا تو عمدہ طریقے سے بیوی کو محبت کے ساتھ گھر میں رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. مار دھار ہو, ایک سگریٹ سے جلانا اور ایک دوسرے کا سر پھوڑنا, گالی گلوچ, یہ نہیں ہے. یہ ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, مسلمانوں میں نہیں. رہو آرام سے شرافت کے ساتھ, زندگی گزارو. اور اگر ایک دفعہ سلو کی کوشش ہو گئی, دو دفعہ سلو کی کچھ جرگے مرگے, قرآن کی بھی ہے کہ جرگے ایک دو دفعہ بٹھاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بن رہی, ایک دفعہ قرآن کے الفاظ ہیں ان خفتم شقاق بینہما, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں نہیں بن پا رہی تو ایک کوشش کر لو سلو کی. وہ کیا ہے کہ اب آپ کو حکم من اہلی ہی, ایک بندہ ان کے خاندان کا آ جائے, وہ حکم من اہلی ہے کہ ان کے خاندان کا آ جائے, مرد آئے لیڈیز نہ آئے, خواتین اور بکندڑ بنا دیں گے. تو دونوں طرف سے مرد بیٹھے اور فیصلہ کرے بھائی غلطی کس کی ہے. ان یریدا اصلاح, اگر دونوں اصلاح چاہیں گے, ایک بھی ٹھن کے بیٹھا ہوا میں نے ذلیل ہی کرنا ہے دوسرے کو, پھر نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں الفاظ کتنے پیارے, اگر دونوں کا مقصد ہوگا معاملہ دفع دفع کرنا چاہیں گے کہ تو یوفق اللہ بینہما, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس جرگے کے بعد میاں بیوی میں محبت پیدا کر دے, دوبارہ یہ نوبت نہیں آئے. لیکن اگر نہیں چاہتے تو اس کے بعد الفاظ ہے وہی تفرقہ, پھر بھی نہیں بن رہی اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی طلاق ہی ہو جائے, علیحدگی ہو جائے, تو اس کو بھی زیادہ بڑا نہ سمجھو. یغنی اللہ اللہ من صاحبی, کوئی بات نہیں, اللہ اس کے لیے بھی اچھا انتظام کر دے گا اور اس کے لیے بہتر. یہ کوئی یہ جو ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ بس جینے مرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے, وہ قبر میں بھی اکٹھے ہی مریں گے, وہ ادھر زہر پی کے مرے گی, وہ ادھر کھمبے سے لٹک کے مرے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا, محبت تسلیم بھی انسان عمدہ طریقے سے رخصت کرو. بھائی نہیں بن رہی, دیکھو بھائی یہ ہے, کوئی بات نہیں, دوبارہ یہاں سے آئے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تمہاری کون سا ویسے ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا, تو دوبارہ تلاش کر لو, میری بھی نہیں ہو رہی تھی, میں نے بھی اب میں کہیں اور کر لوں گا, تم کہیں اور کر لیں. تو اسلام میں طلاق بھی اتنی معیوب نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں, بشرطے کہ طلاق شریعت کے مطابق ہو, ایک ہو, ایک بھی یہ آپشن رہے گا کہ ایک دے دی تو پھر اگر ندامت ہوئی زندگی کے کسی موڑ پر, ایک سال دو سال کے بعد خیال آیا تو دوبارہ نکاح کر لو. فسادہ جب ہوتے ہیں جب اکٹھی دین نکال دیتے ہیں, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں. تو بہرحال جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, کیا بتا رہا تھا میں, یہ بات کہاں سے کہاں چلے گی, ہاں اچانک گھر پہ آنا اس کی اجازت نہیں دی. تو حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زوجہ کو اس حالت میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزبناک ہو گئے, چہرے پہ ناگواری کے آثار. علماء نے لکھے اس لیے ناگواری کہ بھائی دیکھا بھی ہے تو چھپاؤ اس بات کو, نہیں سمجھ میں آ رہا طلاق دے دو اگر بیوی پہ شک ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن چرچا نہ کرو. پھر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ, وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ, ورنہ تمہاری پشت کوڑے لگیں گے, زنا کی تہمت لگائی ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا, میں کہ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے. پھر قرآن میں لعان کی آیات نازل ہوئی اور وہ یہ حکم ہوا کہ جو شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو وہ چار قسمیں اٹھائے عدالت میں اور چاروں میں کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے تحت لکھا ہے, فرمایا کہ ان صحابی نے چونکہ بار بار سوال پوچھا اس لیے امت کے لیے ایک مشکل حکم نازل ہو گیا, اگر وہ چھپا دیتے تو لعان کی آیات نازل نہ ہوتی اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا. بھائی جس نے دیکھا وہ چھوڑ دے, کوئی بہانہ بنا کے بیوی کو نہ رکھے, اس کو ذلیل نہ کرے, کیونکہ بڑے سے بڑے گناہ سے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, بڑے بڑا گناہگار بھی توبہ کر لیتا ہے, لیکن ایک دفعہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے نا وہ, تو یاد رکھو 100 قتل کرنے والے کی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں مگر ایک معمولی سے گناہ کرنے والے کی توبہ لوگ کبھی قبول نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں تو وہی نہ وہ سنوکر ڈبو کلب میں بیٹھا کرتا تھا, اللہ تو کہہ رہا ہے 100 انسانوں کو قتل کرنے کا جرم کر دیا, وہ کہ توبہ کرے گا, معاہدہ کرے گا, آئندہ نہیں کروں گا, سب معاف, لیکن لوگ کیا کہیں گے, لوگوں نے کوئی جرم میں دیکھ لیا نا, اب کتنے نیک بن جاؤ, ہے وہی نا, وہی نا, لڑکیوں کو چھڑتا تھا, ان کے پیچھے بھاگتا تھا, ایک دن بیڑی لگا رہا تھا, سر پٹ گیا تھا, وہ سب پتا ہے اس کا ہے کیا, یہ ایک دفعہ انگلینڈ سے کسی کا نوجوان کا خط آیا ہمارے شیخ مرشد کے پاس، اس نے لکھا کہ مجھ سے ایک جرم ہو گیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، کہہ رہے میں نے اس جرم پہ رو رو کے اتنی معافی مانگی اللہ سے کہ مجھے دل میں اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے میرا یہ گناہ معاف کر دیا، لیکن لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگ کو پتہ چل گیا کسی کو، کہتے ہیں وہی ہے، اب کوئی بھی جھگڑا ہو کوئی بھی ہو لوگ کہتے ہیں تو ہم تجھے جانتے تو دیں گے، تو اس لیے کیونکہ اللہ کا ظرف تو بہت بڑا ہے نا، وہ تو رحمان ہے سب کچھ معاف کر دیتا ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، ہم میرے اور آپ کا ظرف کیا ہے بہت چھوٹا سا، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا پردہ ڈالو چھپاؤ اس کے جرم کو چھپاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چار گواہ حاضر ہوئے، چار، اور عرض کیا کہ ہم نے فلاں شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، شریعت کا حکم ہے چار گواہ جب گواہی دیں تو زنا کی، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم پر کف ہو اگر تم اس کے جرم پہ پردہ ڈال دیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر، حالانکہ چار گواہ موجود ہیں پھر تو جائز ہے ان کے لیے گواہی، لیکن اس کو بھی ابن مسعود نے پسند نہیں، چھپا دیتے چھوڑ دیتے اس کو، توبہ کر لیتا اللہ کے ساتھ، تو اور چار سے کم ہو پھر تو اجازت ہی نہیں ہے، پھر تو جو گواہی دے گا اسی کو اسی کوڑے لگائے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ کیوں جرم کی اشاعت کر رہا ہے، کیوں اس کو پھیلا رہا ہے لوگوں کے سامنے. ہمارے جو عالم ہیں بزرگ ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ہے جو ان کے الفاظ میں نقل کروں گا بغیر لگی لپٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سڑک کے بیچ میں پخانا کر دیتا ہے، اس سے بھی گندگی پھیلتی ہے، اس نے جرم کیا، اور ایک ہے اس کو لکڑی سے اٹھا کے سب جگہ پھیلا رہا ہے، تو بڑا جرم کس کا ہے؟ جو پھیلا رہا ہے نا اس کا جرم بڑا. فرمایا گناہ کسی نے کر دیا تو یہ تو ایسی جیسے نجاست پھینک دی، اور جو اس گناہ کے چرچے کر رہا ہے نا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، یہ اس گناہ کو لکڑی سے پھیلا رہا ہے، اس کی بدبو زیادہ ہے، یہ زیادہ گندا ہے. ستار اللہ کا نام ہے، ستار کہتے ہیں عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، تو اللہ کو بھی یہ صفت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کی غلطیوں پہ پردہ ڈالے گا قیامت میں اللہ اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں گے، اور جو مسلمانوں کے عیوب کو کھولتا ہے قیامت میں، حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کے عیوب کو کھولے گا. تو اچھا ایک چیز میں آخر میں بتا دوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے، اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے موبائل آج کل دیکھتے ہیں، دوست بھی دیکھتے ہیں، کسی کا موبائل ہو وہ سارے ان باکس میں جو میسج پڑے ہوئے دیکھ لے گا، اس سے بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں. ایک تو کسی کی پرائیویسی میں آپ دخل اندازی کیوں دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بالکل سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور اس سے غلط فہمی پھیلتی ہے. بعض دفعہ کوئی دوست لڑکی بن کے میسج بھیج دیتا ہے کسی کو، شوہر کو بھیج دیا، اس کو شرارت کر رہے ہیں، بیگم نے پڑھ لیا، اب بیگم کیا سمجھے گی ان کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اب آپ اس کو لاگ سمجھاؤ بیگم یہ نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں ہے پکڑے گئے، اور یہی حال بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. البتہ کسی کو اول تو شبہ کرے نہیں، اور اگر کسی کو شبہ ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو پھر اس کو پہلے بتا دے کہ بیگم میں تمہارا ان باکس کبھی بھی کھول سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا تم کسی سے فون پہ بات کرو گی تو میں اس کو سن لوں گا، تو یہ پہلے بتا دے پھر جائز ہے، تاکہ وہ پہلے سے ہوشیار ہو جائے کہ مجھے نگرانی ہوئی، جیسے استاد بچوں کی نگرانی کرتے ہیں نا کم کیمرے لگائے ہوئے ہوتے جگہ جگہ، تو سب کو پتا ہے یہ کیمرا لگا ہوا ہے، لیکن کسی سے چھپا کے کیمرا لگا دینا یہ جائز نہیں ہے. آپ نے کسی بچے کو انٹرنیٹ لا کے دیا چپکے سے کیمرا لگا دیا کہ میرا بچہ دیکھوں پڑتا کیا ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، باپ کے لیے بھی جائز نہیں بیٹے کی پرائیویسی پر مطلع ہو، لیکن باپ کو اگر یہ ڈر ہے کہ انٹرنیٹ پہ کچھ بےہودہ کام کرے گا تو کیمرا لا کے لگائے بچے کو بتا دے کہ یہ لگا ہوا ہے تمہاری سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور بچہ پہلے ہوشیار ہو جائے گا. کوئی اللہ سے تو ڈر نہیں لگتا لیکن ابا سے باہر آج بہت ڈر لگتا ہے، اللہ سے آج کل کون ڈرتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ سے تھوڑی کوئی ڈرتا ہے، لیکن یہ جائز ہے بلکہ ثواب ہے، کیونکہ ایسی نگرانی گھر میں آج کل ضروری ہے. بیگم کو موبائل لے کے دیں، جوان بچیوں کو موبائل اب کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیا ہے تو پھر بیٹی کو بتا دے بیٹا یہ میں نے ایجنسی والوں کو کہہ دیا کہ میری بچی کے جتنے فون ریکارڈ کر کے مجھے اس کی رپورٹ پڑھانا پیش کر دیا کرو، اس سے پھر بیٹی سوچ سمجھ کے فون کرے گی، ضرورت کی بات کرے گی، ٹھیک ہے نا. اپنی بچی کو کسی سے پڑھوا رہے ہیں، میں نے کسی خاتون کو پڑھانا شروع کیا ٹیلی فون پہ، پانچ چھ کلاسیں لی تو ان خاتون نے مجھے بتایا کہ شروع کی چار کلاسوں میں اسپیکر آن ہوتا تھا، میرے والد بھی میرے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ تو شکر ہے مجھے نہیں پتا تھا وہ تو بیٹھتے، لیکن مجھے اس کی بات اچھی لگی، میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک غلطی ان سے یہ ہوئی کہ یہ مجھے پہلے بتا دینا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ تو اللہ کا فضل ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہ, مجھے میں تو سبق پڑھانے کے لیے, مجھے کوئی مقصد کوئی غلط گاڑی تھی نہیں کہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے. لیکن یہ غلطی کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون پڑھ رہی ہے اور اس کی گواہ ہے, بات سن رہے, تو پہلے بہرحال لڑکی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, مولوی صاحب بھی انسان ہے, انسان پہلے مولوی صاحب بعد میں, آدمی الحمدللہ پہلے, ٹھیک ہے, آدمی ہے تو آدمی میں تو آدمیت والی چیزیں پائی جائیں گی نا. کیا خیال ہے؟ میں تو لوگوں کو بتا دیتا ہوں, ایک پنجاب میں گیا تو کسی نے مجھے کہا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہماری بچی کو پڑھانے آتے تھے گھر میں, بے پردہ بچی سامنے پڑھتی تھی, تو ایک دن وہ لے کے بھاگ ہی گئے. اس کے مولوی کو دل گرا رہا تھا, ایسا نالائق مولوی نکلا, آستین کا سانپ نکلا. تو میں نے کہا آپ نے جوان بچی, جب ایک جوان خوبصورت مولوی صاحب تھے, پھر بھی بڑے ماشاء اللہ خوبصورت, جوان خوبصورت مولوی صاحب کے سامنے لا کے بٹھا دی, تو مولوی صاحب بھی آدمی پہلے ہیں, مولوی صاحب آدمی. اور میں نے کہا آپ ان کو برا بلا نہ کہیں, اور پہلے آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے نہ پڑھوائیں, کیونکہ اگر آپ نے میرے سے قبول تو میں قبول نہیں کروں گا یہ کام, بے پردہ اس طرح پڑھاؤں, لیکن اگر پڑھا لیا تو میری طرف سے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نے کہا ان کو تو شادیوں کا شوق نہیں تھا, مجھے تو پہلے سے مشہور ہے شادیاں کرتا ہے, تو صاف بات ہے, کلیئر بات ہے. تو یہ جو نا بالکل اس میں کوئی لگی لپٹی کے بغیر ہے. تو کسی بھی بعض خانقاہوں میں یہ ہوئے کہ کوئی جوان لڑکی کسی شیخ سے بیعت ہوتی ہے, تو شیخ کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے اپنے باپ سے اجازت نامہ لکھوا کے لاؤ, یہ احتیاط کا ایک پہلو. تو بالکل نگرانی ہونی چاہیے, کوئی قاری صاحب آپ کی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, پردے میں بھی پڑھا رہے ہیں, تو نگرانی باپ کرے, لیکن قاری صاحب کو پہلے بتا دے, قاری صاحب آپ کی نگرانی ہوگی, بتائے بغیر چپکے سے نا بیٹھے میری بیٹی سے کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ پھر شیطان ہے, کسی بھی وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے, کوئی بھی کسی بھی بات کرتے پڑ گئے, دلیل کر دے گا یہ بنے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیان ایسے ایسے کرتے ہیں, باتیں دیکھو کیا کر رہے ہیں, بچی بھیجی تھی پڑھنے کے لیے اور یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, پہلے سے نگرانی ہو یہ درست ہے, اس کی اجازت کیا بلکہ اس کی ترغیب ہے. تو یہ سارے آداب ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, باقی دنیا ان آداب سے واقف نہیں ہے. تو اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امی ان پڑھ لوگوں میں ایسے پیغمبر کو بھیجا جو ان کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھا رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ حکمت کی باتیں ہمیں صرف قرآن اور حدیث میں ہی ملیں گی, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملیں گی. یہ باتیں آپ کو فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گی. آپ فزکس اور کیمسٹری کی کتابیں پڑھ کے سائنسدان تو بن سکتے ہیں, اچھے انسان نہیں بن سکتے. انسان کہتے ہیں تہذیب یافتہ, تہذیب یافتہ بننے کے لیے, انسان بننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا پڑے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کے لیے اہل اللہ اور علماء سے سیکھنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.